الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیز اور بزرگو، سب سے بڑی مایا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی بنیاد، جس کو حاصل کیے بغیر نہ اعمال پر استقامت اور نہ ان عملوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل، اور اس کو حاصل کیے بغیر اعمال پر اجر کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک وہ اصل چیز محنت کر کے حاصل نہ کی جاوے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ہر عمل کی صحت، ہر عمل پر اجر، ہر عمل پر استقامت، اور پھر ان عملوں کے ذریعے صرف آخرت کا بن جانا نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے، کہ ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جاوے. اس ایمان کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقینوں کو سیکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقینوں کو سیکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جس حکم پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تسلیم کرنا ایک ایمان کا مفہوم، ایک کلمے کا مفہوم، ایک کلمے کے الفاظ، ایک کلمے کا اخلاص. کلمے کا مفہوم اس کی پہنچ دماغ تک ہے، کلمے کے الفاظ اس کی پہنچ زبان تک ہے، کلمے کے حروف اس کی پہنچ صرف کتابت تک ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اس کے اور حرام کے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ایسی رکاوٹ بن جاوے کہ ایمان والا، اس لیے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو ایمان والے کی علامت ہے کہ برائی اس کے دل میں کھٹکے گی. برائی ایمان والے کے دل میں کھٹکے گی، یہ مومن کی علامت ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے لیکن حرام کا ارتکاب ہے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، بغیر ایمان کے حرام سے بچنا ممکن نہیں، بغیر ایمان کے حکم پر چلنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر اللہ کے وعدوں کا یقین چلائے گا اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اللہ کی وعیدوں کا یقین بچاوے گا. علم رہبری کرے گا، علم رہبری کرے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق عمل. میرے دوستو، عزیز بزرگو، اس کے مطابق عمل وہ محض ایمان کرواوے گا، اس لیے کہ ایمان تقویٰ لائے گا، ایمان خوف خدا لائے گا. لیکن یہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان ہے کیا چیز، اور یہ ایمان حاصل کیسے ہوگا؟ ایمان کی لغت میں یہ تعریف کی ہے، کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا، تسلیم کر لینا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں، کسی کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ لغتاً ایمان کی تعریف ہے. لغت کے اعتبار سے ایمان اس کو کہتے ہیں. شریعت میں ایمان کی شرعی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کچھ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایمان لایا ہوں، یہ لغتاً ایمان بنے گا اور یہ شرعاً ایمان بنے گا. میرے دوستو، عزیز بزرگو، اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے ظاہری نقشوں کے خلاف بھیجے جاتے ہیں. نبیوں کا کلمہ کبھی قوم کے کلمے سے نہ ملا. آج ہمارا کلمہ تاجر کا کلمہ تجارت سے ملا ہوا ہے, زمیندار کا کلمہ زمینداری سے ملا ہوا ہے, ملازم کا کلمہ ملازمت سے ملا ہوا ہے, حاکم کا کلمہ حکومت سے ملا ہوا ہے. کہ صرف آمنا کہہ دینا اعراب کے ایمان کو اللہ رب العزت نے قبول نہ فرمایا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, بات کیا تھی؟ ان اعراب نے اسلام کو قبول کیا, اسلام کا اقرار کیا اور ساتھ میں مال کا مطالبہ بھی کیا تھا. یہ مال کا مطالبہ بتلا رہا تھا کہ براہ راست اللہ رب العزت سے لینے کی خبر نہیں, اور براہ راست اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب ان کے پاس نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ براہ راست اللہ رب العزت سے لینے والے اسباب اختیار کیے جائیں, یہ ایمان کا تقاضا ہوگا. ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے قوم کو یہی سکھلایا, اس لیے کہ نبی اپنے ساتھ اسباب لے کر آتے ہیں اور لائن کے, قوموں کے پاس اسباب ہوتے ہیں اور لائن کے. میرے دوستو عزیز بزرگوں, اس وقت تو امت اسباب میں ہی کھوئی ہوئی ہے. یقینی اسباب کیا ہیں, غیر یقینی اسباب کیا ہیں, باقی رہنے والے اسباب کیا ہیں, فنا ہونے والے اسباب کیا ہیں. ایک عام غلط فہمی ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے تجارت کرو, دنیا دار الاسباب ہے اس لیے زراعت کرو, دنیا دار الاسباب ہے اس لیے حکومتیں کرو, دنیا دار الاسباب ہے اس لیے ملازمتیں کرو. ان قوموں کا کیا قصور تھا؟ قوم شعیب تجارت اسباب پر کرتی تھی, قوم سبا باغات اسباب پر کرتی تھی, قوم نوح اکثریت سے کامیابی یہ سب سے بڑا سبب تھا, قوم صالح کی صنعتیں اسباب کی بنیاد پر. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے اسباب کے مقابلے میں اپنے اسباب لا کر ان پر پیش کرتے ہیں. قوم کے اسباب کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اسباب ہیں وہ اللہ کے اوامر ہیں. ان کے پاس جو اسباب ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسباب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوست بزرگو, اللہ رب العزت نے یہ اسباب بنا کر اپنی قدرت میں رکھے ہیں انسانوں کی آزمائش کے لیے. یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ نے اسباب بنا کر بندوں کو دے دیے کہ تم انہیں استعمال کرو. نہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا یہ تعارف کرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں, اسباب کے خالق بھی وہی ہیں, اسباب کے مالک بھی وہی ہیں. کوئی سبب کسی لمحے اللہ کی قدرت سے خارج نہیں, کوئی سبب کسی لمحہ اللہ کی قدرت سے خارج نہیں. اللہ رب العزت کی ہر وقت ہر اللہ کے بنائے ہوئے ہر سبب پر, اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے ہر سبب پر ہر وقت قادر ہیں. اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے, اسباب میں اللہ نے قدرت نہیں رکھی. جو لوگ اسباب کی طرف اس میں قدرت یقین کرتے ہوئے یا اس میں قدرت خیال کرتے ہوئے اسباب کی طرف جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. میرے دوستو عزیز بزرگو, یہ سارے اسباب پچھلی قوموں کے پاس آج سے زیادہ تھے. باغات ایسے کہ ایک کونے سے گزر جاؤ تو ٹھوکرا بغیر پھل توڑے ہوئے بھر جائے. تجارت منڈیاں ایسی,
حکومتیں ایسی، ان کی اکثریتیں ایسی، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی باوجود ان کی قلت مال کے اور باوجود قلت اسباب کے، بلکہ اسباب نہ ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب سے خالی کر کے بھیجا ہے. جن کے پاس اسباب تھے انہیں اسباب سے خالی کر کے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسباب تھے، جب کام لیا اسباب سے خالی کیا، یہاں تک کہ وہ آگ جس کو روزانہ جلایا کرتے تھے، جس آگ کو روزانہ جلایا کرتے تھے، جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت کی محنت کے لیے انتخاب ہوا، اس دن آگ جل کر نہ دی. اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے کے لیے انسانوں کے تجربات میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. جب آدمی اپنے تجربے سے تنگ آتا ہے تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کا تعارف خود ہی کرایا. اللہ رب العزت نبیوں کو اپنا تعارف خود کراتے ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام، اللہ رب العزت نبیوں کو خود چنتے ہیں، نبیوں کو خود چنتے ہیں، اور ان کا یقین درست پہلے کراتے ہیں، ان کا یقین درست پہلے کراتے ہیں، ظاہر کے خلاف ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے اندر سے اسباب کا یقین، اسباب کا خوف نکال کر پھر ان کو قوموں کی، ملکوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں. ان کو قوموں کی، ملکوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی دعوت اور اس کا یقین دلانا. چاہے حکومتیں ہوں، چاہے زراعتیں ہوں، چاہے ملازمتیں ہوں، چاہے ان کی تجارتیں ہوں، ہر ماحول میں نبی اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل ظاہر کے خلاف بھیجے جاتے ہیں. ان کا کام ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرانا، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرانا، اللہ کے غیر کا انکار، اللہ کے غیر کا انکار. اللہ کے غیر کا کس طرح انکار؟ کہ قوم کے پاس جو کچھ ہے اس سب کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام دو چیزیں لے کر آتے ہیں. ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ذات عالی کا یقین، اور ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اسباب. میرے دوست عید بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اسباب جو ہیں وہ اللہ کے اوامر ہیں. اس کے مقابلے میں کائناتی نقشے کہ کائناتی نقشے یہ تمام کے تمام انسان کی آزمائش کے لیے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ بنایا ہے ان کے عملوں کو آزمانے کے لیے کہ دیکھے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، تم میں اچھا عمل کر کے کون دکھلاتا ہے. سارے اسباب، تمام کے تمام اسباب انسان کے عمل کو کی آزمائش کے لیے، اس کے عمل کو پرکھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کے یقین سے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اسباب کے یقین سے اعمال بگڑ جاتے ہیں کہ عمل بنے گا نہیں جب تک یقین اسباب کا نہ نکلے، اور جب تک یقین اس بات کا نہ آوے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ کے اوامر ہیں. جو آدمی تجارت کے ذریعے کما رہا ہے یا زمین سے غلہ لے رہا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے سبب دیا ہے, اس سبب کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے رہا ہوں. میرے دوستو اور بزرگو, اس غلط فہمی کے ازالے کا نام ایمان ہے, اس غلط فہمی کے نکالنے کا نام ایمان ہے کہ نہیں, اللہ رب العزت کے عوامل یہی اسباب ہیں. اس لیے کہ دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے ایمان والوں کے لیے, دنیا دار الاسباب بحیثیت اسباب کے, بحیثیت چیزوں کے, بحیثیت نقشوں کے, بحیثیت حکومتوں کے, یہ دار الاسباب ہے غیروں کے لیے. غیروں کے لیے دار الاسباب دنیا بنے گی باعتبار چیزوں کے, اپنوں کے لیے دنیا دار الاسباب ہے بحیثیت اعمال کے, بحیثیت اللہ کے عوامر کے. اگر یہ کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا, سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا. اگر یہ کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا, سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا. اگر یہ حکم کی بنیاد پر سبب میں لگا ہے تو اس سبب پر اس کو اجر بھی ملے گا, اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کامیاب فرمائیں گے. یہ بات نہیں کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ جسے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے, اعمال کرے تجارت کرے, اعمال کرے کارخانے لگاوے. نہیں میرے دوست بزرگو عزیزو, اللہ رب العزت کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے, وہ قدرت قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہو. جو قدرت اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں. میرے دوستو, اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں, وہ چاہیں تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہ گئے, بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کے راستے بتلائے, اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کے راستے بتلائے کہ یہ ایمان یہ بتلائے گا کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب دکانیں کارخانے ہیں, یا اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب اللہ کے عوامر ہیں. لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جاوے کہ اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اس سے متعلق نہ ہونا پوری طرح اس کا اعلان کر دے, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ اپنے رخ کے پوری طرح پھر جانے کا اعلان کرے. نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ, تجارت میں دکان کی طرف, زراعت میں زمینوں کی طرف, مسائل میں حکومتوں کی طرف. میرے دوستو بزرگو, اس کو رخ پھرنا نہیں کہتے, بلکہ رخ کا پھر جانا اس کو کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ جو خدا داد صلاحیتیں حاصل ہیں ان سب کو لے کر اس موقع پر آویں ابراہیم علیہ السلام کے پاس, کہ ابراہیم اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس حال میں ہے کہ اس وقت تو کوئی تنکا بھی اگر ہاتھ میں آوے تو ڈوبتے کے لیے تنکا سہارا, لیکن اس وقت یہ فرشتہ جو نبیوں کے خدا کے درمیان سفیر ہے, امین ہے, اللہ کے غیر کی طرف سے آتا نہیں, نبیوں کے علاوہ کی طرف جاتا نہیں, امین ہے, ان کے نام کے ساتھ امین کا لفظ ہے, یہ آوے اور آ کر اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا ہے, اور ایسی آگ کہ جس آگ کے اندر ایندھن جمع کرنے میں مہینہ لگا ہو, اور ایسی آگ کہ پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہ سکے, ایسی آگ جس میں ہاتھوں سے اٹھا کر ڈالا نہ جا سکے، اتنا بڑا آگ کا انبار اور اتنا بڑا ایندھن کا ٹیلا جس پر اٹھا کر ہاتھوں سے ڈالنا ابراہیم علیہ السلام کو ممکن نہیں تھا، تو منجنیق میں بٹھا کر، توپ کے اندر بٹھا کر جس سے پتھر پھینکا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جانا طے کیا. اس موقع پر جس نے آ کر پیشکش کی وہ تمام خدا داد صلاحیتیں اندر لیے ہوئے ہیں، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں اما الی کا فلا، ہمیں آپ کی حاجت ہرگز نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دیکھ رہا ہے براہ راست دیکھ رہا ہے، اور میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جس کو اپنے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونے کا یقین ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت ہے بغیر کسی سبب کے. میرے دوستو بزرگو، بے شک نبیوں کی نصرتیں مددیں مختلف راستے سے ہوئی، کلنا خزنا بذنبی منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذت الصیحہ منہم من خسفنا به الارض منہم من اغرقنا ما يعلم جنود ربک الا هو. اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانے کب کیا سبب لائیں گے، وہ خالق اسباب ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے. یوں کہیں گے کہ اللہ نے پانی بنایا ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے، اللہ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے، اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے اسباب کے پابند نہیں ہیں. تو ہمارے آپ کے ہاتھوں بنے ہوئے اسباب کے پابند کہاں سے ہوتے؟ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے اسباب کے بھی پابند نہیں ہیں. اگر پانی کو یہ ہے کہ آگ مجھ سے بجھے گی، اللہ رب العزت نے آگ کو یہاں براہ راست حکم فرمایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور ہمارے درمیان جبرائیل کو بھی واسطہ نہ بنایا. میرے دوستو بزرگو، جبرائیل تو دور کی بات ہے، اس وقت ہمارے ہمارے رب کے درمیان جتنے واسطے ہیں، ان واسطوں نے اور ان اسباب نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جائے گا؟ کہ جب ایمان ہوگا. یہ ایمان کہیں سے آئے گا؟ یہ ایمان آئے گا ظاہر کے خلاف بولنے سے. یہ ایمان آئے گا ظاہر کے خلاف بولنے سے. الا اللہ، صرف الا اللہ کافی نہیں ہے. الا اللہ کہنا اس وقت کے ماحول میں بہت آسان، الا اللہ کہنا اس وقت کے ماحول میں بہت آسان. اللہ کے غیر کی نفی وہ سمجھ میں نہ آئے گی. ہر نبی کو قوم نے جو پاگل کہا ہے، اس کی محض بنیاد یہی ہے. یوں آتا ہے حدیث میں، اتنی کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. میں سوچنے لگا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اتنا ذکر کیا کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ کو گرمی ہو گئی کہ لوگوں نے پاگل کہہ دیا، یا اتنا زیادہ ذکر کیا کہ لوگوں نے اس کے کثرت ذکر سے پاگل سمجھا. نہیں، مومن پاگل نہیں ہوتا. بات یہ ہے، پاگل کیوں کہلایا جا رہا؟ میرے دوستو، اگر صرف تنہائی میں ذکر کیا ہے، اس لا الہ الا اللہ کو لے کر اسباب کے مقابلے میں اسباب والوں کے پاس نہ گیا، اور ان اسباب کے مقابلے میں دوسرے اسباب کی نفی نہ کی، اس کو تنہائی میں پاگل کون کہے گا؟ نہ مطلب یہ بنے گا نہ مطلب یہ بنے گا، بلکہ کیا ہے، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ہر نبی آ کر قوم سے یہی کہتا، تمام نبیوں کا کلمہ مشترک، ہر نبی آ کر قوم سے یہی کہتا، ہر صحابی کی یہی آواز، ہر نبی کی یہی آواز، قوم نے پاگل کثرت پر نہیں کہا، قوم نے جو پاگل کہا ہے وہ ظاہر کے خلاف اس کلمے کی آواز پر کہا ہے، ظاہر کے خلاف اس کلمے کی آواز پر کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ بازاروں میں، تاجر کے خلاف لا الہ الا اللہ، کارخانوں میں صنعتوں کے خلاف لا الہ الا اللہ، حکومتوں میں حاکموں کے خلاف لا الہ الا اللہ، صنعت میں صنعتوں کے خلاف لا الہ الا اللہ، اکثریت میں اکثریت کے خلاف لا الہ الا اللہ کو ہر موقع پر اتنا کہا اتنا کہا اتنا کہا کہ قوم نے ان کو پاگل کہا، ورنہ اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے مل جاتا، اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے جوڑ کھا جاتا، قوم کی کوئی لڑائی نبیوں سے نہیں تھی، قوم کی کوئی لڑائی نبیوں سے نہیں تھی، وہ عمل پر بھی راضی ہو جاتے، وہ عمل پر بھی راضی ہو جاتے کہ ہاں یہ عمل کر لیں گے، لیکن سارا مسئلہ ایمان کا تھا۔ میرے دوستو عزیز بزرگو، جب تک ظاہر کے خلاف بولا، ظاہر کے خلاف سننا، ظاہر کے خلاف سوچنا، ظاہر کے خلاف دیکھنا امت کے اندر اس دعوت کی محنت کے ذریعے عام نہ ہوگا، اس وقت تک ایمان کے بننے کی ابتدا بھی نہ ہوگی، ایمان کے بننے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ ایمان صحابہ نے بنایا ہے دعوت سے، دعوت کا کیا مقصد ہے؟ دعوت کا مقصد یہ ہے، ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کے ظاہری سبب کے خلاف اس کے مقابلے پر اپنے اسباب کو پیش کرو، خود اس یقین پر پیش کرو کہ میں اپنے یقین کو بدلنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ میرے دوستو بزرگو، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے، شیطان قلب پر بیٹھ جاتا ہے، یوں کہتا ہے سننے والے سے، ہاں ایسا ہوا ہوگا، ممکن تو نہیں ہے، ہاں ایسا ہوا ہوگا، ممکن تو نہیں ہے۔ جب صحابہ کے نبیوں کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں، شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے سننے والے سے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، چلو ہو گیا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگو عزیزو، اگر شک کی بنیاد پر واقعات کو سنا گیا، اگر شک کی بنیاد پر واقعات کو سنا گیا تو ایمان نہ بنے گا۔ یہ کہیں کہ واقعات کو یقین کی بنیاد پر سن، اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یوں کہتا رہے بیان کے بعد کے درمیان، متکلم کے کلام کے درمیان، کہ ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ایمان صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور خود کہا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان سیکھ لیا، جب ہم نے ایمان کو سیکھ لیا تو قرآن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں آ گیا۔ اس لیے کہ تعلیم عمل کو کہتے ہیں، علم یقین کو کہتے ہیں، تعلیم عمل کو کہتے ہیں، علم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے، کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے، کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے، قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین سیکھ لیا تو اللہ کے اوامر پورے پورے زندگیوں میں آ گئے۔ مدینے میں اسلام، مدینہ کا اسلام مسلمانوں میں تقسیم نہیں تھا، یہ امانت دار، یہ دیندار، یہ دنیا دار، یہ سچا، یہ حاجی، یہ نمازی، یہ روزے دار، نہیں، پورا اسلام ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا، پورا اسلام ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا، کیونکہ اس کو حکم پر اللہ کا یقین چلا رہا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین چلا رہا ہے، اللہ کی وعدوں کا خوف بجا رہا ہے، پورا اسلام ایک مسلمان میں۔ جب معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اسلام کیسے پھیلے، فرمایا کہ اسلام ہے کہاں، اسلام ہو تو پھیلے۔ نے کہا حضرت اتنے لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے لوگ حج کر رہے ہیں، اتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ فرما رہے اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو اسلام لوگوں میں بکھرا ہوا ہے، کسی نے ایک عمل کو پکڑ لیا، اس کو اپنے مسلمان ہونے اور کامیاب ہونے کا دعویٰ ہے، سارا اسلام مدینہ منورہ میں ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا، سارا اسلام مدینہ منورہ میں ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا، کہ اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے، اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے۔ میرے دوستو عزت بزرگو، جب یہ ایمان کامل ہوگا تب اسلام کامل ہوگا، جب یہ ایمان کامل ہوگا تو اسلام کامل ہوگا، ایسا اسلام کامل ہوگا کہ مسلمان گناہ کر کے بے چین ہوگا۔ آج مسلمان گناہ کر کے گناہوں پر جری ہے کہ گناہ پر جرأت کیوں ہے؟ گناہ پر جرأت اس لیے ہے کہ گناہ خوبیاں بن گئی ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہ دل کی سیاہی ہے، یہ دل کی اصل ظلمت ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جاوے اور برائی کو برائی نہ سمجھا جاوے، بھلائی کو بھلائی نہ سمجھا جانا اور برائی کو برائی نہ سمجھا جانا، یہ دل کی اصل ظلمت ہے کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ کیسے نفاذ ہو اسلام کا، کیسے نفاذ ہو شریعت کا، کیسے نفاذ ہو حدود کا، کیسے پکڑ کے لا جاوے مجرم کو، وہاں ایمان مجرم کو لا کے خود پیش کرتا تھا، زنا کیا ہے چھپ کر، چوری کی ہے چھپ کر، کسی نے نہیں دیکھا، زنا کرنے والا اپنے آپ کو لا کے خود پیش کر رہا ہے، زنی تو یا رسول اللہ میں زنا کر لیا، آپ اس میں کہ میرا امتی رسوا نہ ہو، تو کیا جانے زنا کسے کہتے ہیں، اس کو بتلاؤ زنا کیا ہے، زنی تو یا رسول اللہ لعلک قبلتها لعلک غمزتها، شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، شاید تو نے چھوا ہو، شاید تو نے بوسا لیا ہو، کیونکہ سنا ہوا تھا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، شاید ابھی اس کے فرض نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، وہ بار بار کہہ رہا زنی تو یا رسول اللہ، آپ اعراض فرمائیں، آپ چہرہ ادھر سے ادھر پھیرے، اس کو فکر اس بات کا ہے کہ یہاں پاک ہو گیا تو ہو گیا، کل اللہ کے یہاں بھی حاضری ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، کہ چھپ کر جو گناہ کیا ہے اس کو لا کر سب کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چور چوری کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہا، میں نے اونٹ لایا ہے، حضرت علی نے فرمایا تو نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا، نہیں میں نے میں نے چرایا ہے، دوسرے کا جان کر کھولا ہے۔ میرے دوستو، ایمان اس ایمان کو ایمان نہیں کہتے جس کو جس کے جس جس مومن کو گناہ کر کے یہ بھی خیال نہ ہو کہ میں گناہ کر کے گزر گیا ہوں، اس کو خدا کی قسم اسے ایمان نہیں کہتے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ، وہ ایمان جو ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ قیامت تک آنے والے، قیامت تک آنے والوں کو ایمان صحابہ، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج کے ایمان والوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ اس زمانے میں ایمان والا اپنے ایمان کو مشرکین کے مقابلے میں، اپنے عمل کو عمل نہ کرنے والوں کے مقابلے میں ناپ رہا ہے، اس پر مطمئن ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اگر اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو وہاں سے اس کا مقابلہ وہاں سے کرے جہاں سے مقابلہ کرنے کا حکم ہے، اصحاب النجوم، عمل میں صحابہ نمونہ ہیں، عمل میں صحابہ نمونہ ہیں، ایمان میں صحابہ نمونہ ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر اتنا یقین جتنا یقین نبی کے نبی ہونے کا صحابہ کرام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر، ایک تو وہ خبریں جو آپ نے غیب کی دی ہیں، ایک وہ خبر جو دنیا میں اس وقت ظاہر کے خلاف ہے، آپ کی پیشین گوئیاں، آج اگر پیشین گوئی کوئی کر دے، دنیا بھر کے ایمان والے، دنیا بھر کے مسلمان وہ یہ کہیں گے کہ اس نے جو کہا وہ ہوگا۔ مولانا علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے تعارف کے لیے ان تمام پیشین گوئیاں کرنے والوں کو ان کے دعووں میں جھوٹا کر کے دکھلاویں گے، ان کو ان کے دعووں میں جھوٹا کر کے دکھلاویں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس اسباب وہ نہیں ہیں جن اسباب پر یہ قرآن سے اسباب ہلاکت، اسباب ہدایت کو سمجھیں، اسباب ہلاکت سے، اسباب ہدایت سے قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہ آئے گا۔ یہ تو اپنی پیشین گوئیاں کریں گے ظاہر کے اعتبار سے، قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف، قرآن پیشین گوئی کرے گا ظاہر کے خلاف، یہ پیشین گوئی کریں گے ظاہر کے مطابق۔ اللہ رب العزت ظاہر کے مطابق فیصلہ نہ فرماوے گا، وہ تو اللہ رب العزت قرآن میں جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ تمام کا تمام اللہ رب العزت لکھ چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے قرآن پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا فرشتہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ۔ کتاب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ میں نے اس میں غیبت کے حرام ہونے کو حاکم کر لیا۔ میرے دوستو عزیز بزرگو، احکامات کا علم، احکامات کا علم اور چیز ہے، احکامات پر عمل اور چیز ہے۔ علم کا تعلق جاننے سے ہے، یقین کا تعلق عمل سے ہے، علم کا تعلق جاننے سے ہے۔ صرف جاننا دین نہیں ہے، صرف جاننا دین نہیں ہے، عمل کا تعلق یقین سے ہے۔ حرام سے کلمے کا یقین بچاوے گا، حرام سے کلمے کا اخلاص بچاوے گا۔ یہ جان لینا کہ غیبت کرنا حرام ہے، نہیں، غیبت سے غیبت کی حرمت کا علم نہیں روکے گا، بلکہ غیبت سے غیبت کے حرام غیبت سے یقین روکے گا, غیبت کے حرام ہونے کا یقین روکے گا, غیبت سے غیبت سے غیبت کے علم روکے گا, نماز کی فرضیت کا علم امت کی اکثریت کو ہے, لیکن اگر نمازیوں کی فیصد نکالی جاوے اگر نمازیوں کی فیصد نکالی جاوے تو اس فیصد میں اغلب وہ ملیں گے جن کی نماز نماز نہیں, سب سے کم وہ ملیں گے جن کی نماز ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہے, لیکن شاید ڈھونڈے سے کوئی ایسا مل جاوے جو اس یقین پر ہو کہ نماز سے میں اپنے مسائل کو براہ راست باب کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے رانوں سے براہ راست حل کراؤں گا, ایسے شاید کوئی کہیں چھوا ہو تم جاوے, ورنہ ظاہر کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں آتا. اپنے آپ کو پہلے عرض کروں کہ حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو واقعی نماز نہیں بنی ہے, واقعی نماز نہیں بنی. اگر حاجت کا خیال آتے ہی سبب کا خیال آ گیا, اس سبب کی کامیابی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں بنی. امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے, یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے, یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہو رہے ہوں, نہیں بلکہ عمل وہ سبب ہے جو اسباب کے خلاف قدرت سے براہ راست کامیابی دلوائے گا. عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں, عمل وہ سبب ہے جس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. میرے دوستو اور بزرگو, اس حرام سے بچنے کے لیے اس ایمان کو تھے, کیونکہ جب ایک صحابی نے غیبت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ نے فرمایا تحذو بالقرآن, قرآن میں غیبت کو حرام کہہ دیا گیا, تم قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یا رسول اللہ, میں تو قرآن پر ایمان لے آیا, قرآن پر ایمان لایا ہوں, مجھے اس کا یقین ہے کہ لاو آپ پر نازل کی گئے. آپ صاف فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے, جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے, وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ روایت کا ترجمہ ہے, ما آمن القرآن من استحل محارمہ. استحل کسے کہتے ہیں؟ حلال مجنا کسے کہتے ہیں؟ حلال مجنا اس کو نہیں کہتے کہ قرآن ایک چیز کو حرام کہے آپ اس کو اپنی زبان سے حلال کہیں, یہ تو کفر ہے. یہ تو کفر ہے کہ قرآن نے کہا یہ حرام اور میں کہوں یہ حلال, یہ کفر ہے. سود کے دی ہے اسلام کی دعوت, غیروں کو دی ہے اسلام کی دعوت. وَإِذَا قَيَا أَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اسلموا تسلموا, یہ دعوت ابو سفیان کو, یہی دعوت تمام بادشاہوں کو, اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. لیکن ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلا کر خود نگرانی فرما کر خود امتحان لیا, نماز خود سکھلائی اور نماز کی خود نگرانی کی, نماز کا خود امتحان لیا. انما بعثت معلما، مجھے تو سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعوت کی، ایمان کی دعوت پر اٹھایا. یہ ایمان کی دعوت امت میں سے نکل گئی کہ اے غلط فہمی کہ دعوت تو دوسروں کے لیے ہے. میرے دوستو بزرگو، دعوت ایمان اور اعمال کی حقیقت کے حصول کے لیے دی جاتی ہے. وہاں سر حمزہ فرماتے تھے، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بس صفت تبلیغ کرو. یہ ہے دعوت دینے کا مقصد، صرف امت کو آشنا کرا دینا نہیں کہ امت آگاہ ہو جاوے، کہ امت تک بات پہنچ جاوے. کہ بات تو امت تک پہنچے گی، وہ تو نتیجہ تھا پہنچے گی، اور ضمناً پہنچے گی. اصل تو ایمان کی دعوت ایمان والوں میں، ایمان والوں کے اسباب کے خلاف. شرک والوں کے اسباب کا درجہ بعد کا ہے، ابھی تو ایمان والوں کے پاس جو ان کا ایمان والوں کے پاس جو ان کے اسباب ہیں، ان اسباب کے خلاف دعوت نہیں ہے. تاجر بولے گا تجارت کے اعتبار سے، زمیندار بولے زمینداری کے اعتبار سے، ملازم بولے ملازمت کے اعتبار سے. میرے دوستو عزیز بزرگو، اگر اسباب کے اعتبار سے بول رہے ہیں تو اعمال سارے کے سارے رواجی، اعمال کے سارے رسمی، اعمال میں کوئی کیفیت نہیں، اعمال میں کوئی قوت نہیں، ان عملوں کے ذریعے اللہ کے خزانے سے استفادے کا کوئی امکان نہیں. صحابہ کرام نے اس ایمان کی مجلسیں، اس ایمان کی مجلسوں کو آپس میں لگایا. اجلس بنا نؤمن ساعتن، عبداللہ آج اگر کوئی کہے کسی ایمان والے کو کہ ایمان لیا، اسے شکایت ہوگی تو مجھے ایمان والا نہیں سمجھتا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی ایمان کی مجلس قائم کی، یہی ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھی کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. وہ تذکرے مغیبات کے جو اس وقت ظاہر میں نہیں ہیں، ان کے تذکرے اتنے اتنے. میرے دوستو، صحابہ کرام کو غیبی نصرتوں کا اتنا یقین تھا اور اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین تھا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ہم نصرت کریں گے، یہ نہیں فرماتے کہ ہم نصرت کس شکل میں کریں گے. اگر شکلیں بتاویں تو لوگ شکلوں کی طرف جائیں، شکلیں نہیں بتاتے ہم مدد کی کس شکل سے کریں گے. ہاں، ما یعلم جنود ربک الا هو، کہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانے. یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کیسے کریں گے، لیکن ہم کریں گے. ہم اگر یہ بتا دیں کہ ہم کیسے کریں گے تو وہی بات، اولم تؤمن، ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے ہمارے کرنے پر؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میرے دوستو اے بزرگو، ابراہیم علیہ السلام جب کیفیت کا سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ فرمایا، اولم تؤمن، کیا یقین نہیں رکھتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اسباب کے خالق ہیں، وہ اسباب کے پابند نہیں ہیں کہ جس دو اسباب اللہ نے دیے ہیں انہیں میں اپنی قدرت دکھائیں گے، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ رب العزت وعدے کرتے ہیں، اب ان وعدوں پر قدم اٹھانے والوں کو اللہ رب العزت موقع پر اپنی قدرت سے اسباب بناوے یا اپنی قدرت سے بغیر سبب کے کامیابی لانے. بنی اسرائیل سے وعدہ کامیابی کا تھا، اس کا نہیں تھا کہ ہم راستے بنا دیں گے تمہارے لیے. پانی میں راستے بنانے کی کسی کو خبر نہیں تھی، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر. انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، گھیرے میں آ گئے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ نکالے گا. اس لیے کہ وعدوں کے یقین پر اٹھایا تھا اور اس یقین کی محنت کی تھی نبیوں نے اپنی قوموں پر، اور اس یقین کی محنت کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر. آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ دعوت غیروں کے لیے ہے, ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت نکل گئی, ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت نکل گئی. اب ظاہر کے خلاف بولنا اوپر لگے ہے, اب ظاہر کے خلاف بولنا اوپر لگے ہے. اگر کسی نے اسباب کی نفی کر دی فوراً یوں کہیں گے کہ جہالت کی بات ہے. نہیں میرے دوستو, یہ تو سب قومیں جہالت پر ہی جبھی تو نبیوں کے لائے ہوئے اسباب کا انکار کرتی تھی کہ جب تک غیر یقینی اسباب سامنے ہیں اس وقت تک ان کا انکار جہالت ہی معلوم ہوگا. جب تک یقینی اسباب یقین کے طور پر اختیار نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ سارے کے سارے دنیا کے اسباب یہی انہی کے پیچھے چلیں گے. میرے دوست بزرگو, اس یقین کو 13 سال مکے کی زندگی میں سکھلایا دعوت کے ذریعے سے. دعوت کے ذریعے سے 13 سال میں یقین سکھلایا, 10 سال میں دما دم احکامات آئے. ہر حکم زندگی میں ایسا آ گیا کہ کسی سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا, کہ نہیں, ایمان کی ایسی فضا تھی, ایمان کا ایسا ماحول تھا کہ گناہ کر کے پریشان خود ہوتا تھا, اپنے آپ کو لا کر خود پیش کرتا تھا, اپنے آپ کو لا کر خود پیش کرنا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کہ تقوی اندر سے بے چین کرے گا اور ایمان اور تقوی پر اللہ راستے کھولیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ اللہ رب العزت تقوی پر ظاہر کے خلاف مددیں فرماتے ہیں. کہیں کہ اگر ساتو زمین اور ساتو آسمان یہ آپس میں مل جائیں اور پھر اس زمین و آسمان کے درمیان ایک آدمی بند ہو جاوے, ساتوں زمین ساتوں آسمان آپس میں مل جاوے, ان سب کے درمیان ایک آدمی بند ہو جاوے, وہ وہاں تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بناویں گے, یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنے گا. یوسف علیہ السلام کے لیے جو دروازے کھلتے تھے وہ تقوی پر کھلتے تھے, ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے تک اگلا دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اس ایمان کو دعوت کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. جب یہ ایمان آئے گا, جب یہ ایمان آئے گا تب اعمال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. جب یہ ایمان آئے گا تب اعمال پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اگر میرے دوست بزرگو یہ یقین نہیں ہے اور یہ ایمان نہ سیکھا تو انہا لکبیرتن اللہ علی الخاشعین, کہ نماز بھی اس پر بوجھل ہو جائے گی. کہ نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز بوجھل, کہ نفاق کی علامت ہے کہ نماز کی طرف آوے تو سستی کے ساتھ آوے. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, کہ نماز کی طرف آوے تو سستی کے ساتھ, کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے گی جب تک دل کا یقین درست نہ ہوگا. کہ اعمال ایمان سے اندر کا تقاضا بن جاتے ہیں, اعمال ایمان سے اندر کا تقاضا بن جاتے ہیں. اس لیے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت 100% اللہ رب العزت کے احکامات کے موافق ہو جاوے. انسان کی طبیعت 100% اللہ رب العزت کے عوامر کے موافق ہو جاوے, کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, میرا رب سے کیا چاہ رہا ہے. میرے دوست بزرگو, نماز کا بننا اس کو فریضے کا ادا ہو جانے کو نہیں کہتے, بلکہ نماز کا بن جانا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدے حاصل کرنے والا بن جاوے. کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادہ ہو. یہ ایمان, ایمان, ایمان کے بقدر اعمال, دعوت کے بقدر ایمان, ایمان کے بقدر اعمال, اعمال سے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا سے دنیا اور آخرت میں کامیابی. یہ ہے ترتیب, دعوت سے ایمان, ایمان سے اعمال, اعمال سے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا سے حالات کا بننا. دنیا کے حالات میرے دوست بزرگوں اعمال سے اس وقت تک درست نہ ہوں گے جب تک ان عملوں کی حقیقت کو حاصل نہ کیا جائے. حالات عالم, حالات عالم اسباب سے نہ جوڑے گئے, حالات عالم اسباب سے نہیں جوڑے گئے, حالات عالم کو اللہ رب العزت نے اعمال سے جوڑا ہے. اللہ رب العزت نے حالات عالم کو اعمال سے جوڑا ہے, اسباب سے نہیں جوڑا. اسباب سے کوئی تعلق, اسباب سے کوئی تعلق حالات کا نہیں ہے کہ ہم تجارتی حالات تجارتوں سے جوڑ دیں اور حکومتی حالات حاکموں سے جوڑ دیں اور بیماریوں کے حالات موسم سے جوڑ دیں اور صحت کے حالات دواؤں سے جوڑ دیں. یہ نہیں, حالات عالم کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ انسانوں کے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا. کہ جو کچھ دنیا میں ہوگا انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا. حالات عالم کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان والا حالات میں عمل بناوے گا, بے ایمان حالات میں اسباب بناوے گا. ایمان والے پر حالات آئیں گے تو ایمان والے کی تربیت کر دیں گے. ایمان والے پر اگر حالات آئیں گے تو حالات اس کی تربیت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے آئیں گے, لیکن بے ایمان پر اگر حالات آئیں تو بے ایمان کو نہیں خبر کہ یہ حالات مجھ پر کیوں ڈالے گئے ہیں اور یہ حالات مجھ سے کیوں ہٹا لیے. میرے بزرگوں, اس وقت پوری دنیا میں حالات کشیدہ اور ہر انسان اپنے حال کو حال سے درست کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ محنت کر کے اسباب بناؤ, اسباب سے حالات بناؤ, محنت کر کے اسباب بناؤ, اسباب سے حالات بناؤ, یہ محنت کر کے ہتھیار بناؤ, ہتھیاروں سے امن لو. میرے دوست بزرگو, ہتھیاروں سے تعلق امن کا کوئی نہیں, بلکہ امن کا تعلق محض ایمان سے ہے. امن کا تعلق محض ایمان سے ہے, اطمینان کا تعلق محض عمل سے ہے. کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے کی مرضی کے مطابق جو فیصلے آئیں گے, ان فیصلوں کے آنے کے ان فیصلوں کے آنے کا تھا اسباب نہیں ہے, بلکہ ان فیصلوں کے انسان کی طبیعت موافق آنے کا راستہ اللہ کے اوامر ہیں. اسباب کے راستے اللہ کے فیصلے نہ آئیں گے, بلکہ اسباب کے راستے سے اگر ہم چلے تو اللہ کے فیصلے مخالف آئیں گے. اللہ کے فیصلے مخالف آئیں گے, کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کے اوامر کے ساتھ, اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ, اللہ کے وعدے اللہ کے اوامر کے ساتھ, اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ, اللہ کے وعدے اللہ کے اوامر کے ساتھ. یہ ہے ترتیب. یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ اور اسباب ہماری محنت کے ساتھ. اب دنیا میں جو محنت ہے وہ محنت ہے حالات کو حالات سے بدلنے کی, حالات کو حالات سے بدلنے کی محنت عام ہے دنیا میں. کہ نہیں, حالات سے حالات نہیں بدلا کرتے, بلکہ اعمال سے حالات بدلا کرتے ہیں, اعمال سے حالات بدلا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے عوامل دے کر بھیجا ہے. کہ یہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ ہے. رہے اسباب، اللہ رب العزت اسباب کو اپنے عوامل والوں کے موافق بھی کر دیں گے، اور چاہیں گے تو بغیر اسباب کے براہ راست مدد دلائیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ اسباب نہ دیے اور نہ ان اسباب پر ڈال کر گئے. نہ مادی اسباب دیے ہیں، نہ مادی اسباب ان ساتھ لے کر آئے ہیں، اور نہ مادی اسباب ان کو ڈال کر گئے ہیں. اگر تین آ کر شکایت کی ہے فاقے کی، آپ نے سورہ واقعہ سکھلا دی کہ جو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے اس پر کبھی فقر نہ آوے. میرے دوستو بزرگو، یقین والے چلتے ہیں ان اسباب پر. شک والے یوں کہیں گے مجھے تو کوئی چھوٹی سی دعا بتا دو، سورہ واقعہ تو بہت لمبی ہے. یقین نہیں ہے، اس لیے یقین اسباب کے سیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے. یوں کہے گا کہ مجھے تو کوئی ایسا سبب بتا دو. میرے دوستو، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے. فریضہ چھوڑے ہوئے اپنے مسائل کے حل کرانے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں دھکے کھا رہی ہے امت. میں تو صاف عرض کروں کہ اپنے مسائل کو لے کر غیروں کے پاس، جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس اعمال نہیں، جن کے تعلق اللہ سے نہیں، اللہ کے منکر، اپنے مسائل کو لے کر ایمان والے ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارے مسائل کو حل کرو. میرے دوستو بزرگو، عقیدے کا بگڑنا صرف اس کو نہیں کہتے، عقیدے کا بگڑنا صرف اس کو نہیں کہتے کہ یہ اپنے مسئلے کو لے کر کسی شکل کے پاس چلا گیا. عقیدہ کا بگڑنا صرف اس کو نہیں کہتے کہ یہ اپنے مسئلے کو لے کر کسی شکل کے پاس چلا گیا، اپنے مسائل کو لے کر مردوں کے پاس، اپنے مسائل کو لے کر مردوں کے پاس، اپنے مسائل کو لے کر بتوں کے پاس. یہ تو یہاں جب پہنچا ہے، جب اس کا عقیدہ بگڑتے 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 اپنی اس انتہا کو پہنچ گیا جس کے بعد بس کفر کی حدود رہ جاتی ہے، باقی اسلام کی حدود ختم ہو جاتی ہے. یہ تو عقیدے کے بگاڑ کی انتہا ہے. فلاں عامل، فلاں بابا، مجھے تو حیرت ہو کہ ایمان والا اللہ نے اس کو اپنے عوامر دیے ہوئے. میرے پاس آیا ایک وہاں نظام الدین میں، کہنے لگا ایک تعویذ چاہیے. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تو؟ کہنے لگا نماز نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا بات ہے، پنج وقت نمازی ہوں. لیکن ایک پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے میں آیا ہوں. میرے دوستو عزیز بزرگو، امت اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں، اسباب دنیا کے لیے ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اعمال آخرت کے لیے، اسباب دنیا کے لیے، سب سے بڑی جہالت ہے. نہیں، یہ اعمال اولاً بحیثیت انعام دلوانے کے دنیا میں اسباب یہی ہیں، یہ اعمال بحیثیت انعام دلوانے کے دنیا میں اسباب یہی ہیں. سکون کی زندگی ان پر ملے گی، عزت ان پر ملے گی، بلندی ان پر ملے گی، دنیا کے مسائل اس پر حل ہوں گے، لیکن بدلہ ان عملوں کا آخرت میں ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ عمل پر سکون کی زندگی دنیا میں دیں گے. میرے دوستو بزرگو, جب اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہوتا تو عملوں سے طبیعت اکتا جاتی ہے. شک والوں کو کبھی عمل سے کامیابی نہ ملے گی. تو میں نے کہا اس آنے والے سے کہ کیا نماز نہیں پڑھتے, تو ناراض ہو گیا. کہ کیوں, کیا بات ہے ناراضگی کی؟ کہ میں ایک پریشانی لے کر آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. میں تو نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا تھا نماز پڑھتے تھے تو میرے پاس کیوں آئے, اللہ کے پاس کیوں نہ گئے؟ میرے عزیزو دوستو بزرگو, جب تک امت کو اعمال اللہ کے غیر سے مستغنی نہ کریں اس وقت تک عملوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک یہ اعمال ہر امتی کو اللہ کے غیر سے پوری پوری طرح مستغنی نہ کر دیں. عملوں سے کامیابیوں کا لینے کا تصور ختم ہو گیا. عملوں سے کامیابی لینے کا تصور ختم. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دعوت نکلنے سے سب سے پہلا زوال جو امت پر آتا ہے دعوت کے چھوٹنے پر, سب سے پہلا زوال, سب سے پہلی مصیبت جو امت پر پڑتی ہے وہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے. سب سے پہلے وہاں صاحب فرماتے تھے جب امت دعوت کی محنت چھوڑے گی سب سے پہلے زوال یقین پہ آئے گا. عمل ہوں گے, نماز ہے, روزہ ہے, حج و زکات ہے, اعمال ہیں, تلاوت اور ذکر سب ہے, لیکن ان عملوں سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہارے اسباب میں برکت دے دیں گے. گویا اعمال ہو گئے اسباب کے لیے, اب سارے عمل کریں گے سبب کے لیے. اب عمل ہوگا سبب کے لیے, اللہ کے لیے نہ ہوگا. جب عمل سبب کے لیے ہو جاوے ہے تو پھر عمل کے اندر کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس نے اپنے اعمال کو اخلاص سے ہٹا کر اغراض پر کر دیا ہے. اب یہ اپنے عمل سے اسباب بنا رہا ہے. کہ یہ بھی عقیدے کی خرابی کہ یہ عمل سے اسباب بنا رہے, اسباب سے اپنی حاجتیں پوری کرے. یہ بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو اللہ کے اوامر سے موافق کر لو. اللہ کے اوامر کو پورا کر کے اللہ کی قدرت کو موافق کر لو, پھر دنیا کی بادشاہت لو اور ہمیشہ کے مزے اڑاؤ. تو امت میں سے جب دعوت نکلے گی امت میں ضلالت آوے گی, یقینی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے چلے آگے, بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا, خود آگے بڑھ گئے. 70 چنے تھے کہ چلو کتاب لے کے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی, عجل تیرے رب لترضا, انا قد فتنا قومك من بعدك, تم تو جلد بازی میں آ گئے یہاں اور قوم ہو گئی گمراہ. کہ بنایا سامنے نے بچڑا, ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا. یوں کہا سامری نے کہ موسیٰ تو جا کے بھول گئے. لو ہمارا تمہارا معبود یہ ہے. میرے دوستو بزرگو, جب امت دعوت کی محنت چھوڑے گی تجارت کا بچھڑا, زمیندارے کا بچھڑا, حکومت کا بچھڑا, ملازمت کا بچھڑا, خدا جانے یہ تو بچھڑا بنی اسرائیل کا سونے کا بنا ہوا تھا, اور وہ سونا جو فرعون کا عاریتن لیا ہوا تھا ایک شادی کے لیے اور وہ فرعون غرق ہوا. تو جتنا مال اس وقت امت غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے مسائل کے حل کے لیے جتنا غیروں کا مال لے گی اور جتنا غیروں سے قرض لے گی اور جتنا غیروں کے سامنے اپنا پیالہ پھیلاوے گی, ان کو وہ مال ملے گا جو کل ان کی گمراہی کا سبب بنے گا. کیونکہ جسے اللہ سے لینا نہ آئے گا وہ مخلوق سے لے گا. بنی اسرائیل نے لے لیا مال کس سے؟ فرعون سے. عاریتن ہم تو لے رہے واپس کر دیں گے. نہیں, مال کیسا لے رہے؟ سود پر لیا ہے, یہ تمہیں دکھ دے گا, خون کے آنسو رلا دے گا. تمہیں باوجود مالدار ہونے کے تمہیں فقیر کر کے دکھلا دے گا. اعانت اسے نہیں کہتے, اعانت کہتے ہیں حلال راستے سے آنے وال کو. مصیبت کہتے ہیں اور نقمت کہتے ہیں جو مال حرام راستے سے آ رہا ہے. کہ اللہ کی مدد مال کب بنے؟ کہ جب یہ حکموں کا راستے سے لیا جاوے. کہ عاریت مال لیا تھا فرعون سے ایک شادی پر, فرعون غرق ہوا, اسی مال کا بچڑا بنا ہے جو مال بنی اسرائیل کے پاس فرعون کا عاریتن موجود تھا, اسی کا بچڑا بنا, پھر اسی نے سارے قوم گمراہ کیا. موسیٰ علیہ السلام چل دیا آگے, آگے قوم رہ گئی پیچھے. نہیں, نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے, وہاں سے لیتے رہتے ہیں یہاں دیتے رہتے ہیں, کہ ان کی مستقل نگاہ اللہ پر اور اللہ کے بندوں, ان دونوں سے تعلق ایک ہی وقت میں برابر کا رہتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. کس ساری محنت ہو رہی امت پر اور پھر اللہ کے سامنے اللہ سے تعلق, کہ ایک وقت میں دونوں سے تعلق باقی رکھو گے تب کہیں جا کے امت کے اندر ہدایت باقی رہے گی. ورنہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا, نبی گئے دعوت گئی دین گیا. ہر زمانے میں یہی ہوا, ہر زمانے میں یہی ہوا. میرے دوستو بزرگو, دعوت کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے, پھر ان اعمال کی دعوت کے ذریعے سے اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے. اب کیا ہے کہ جب یقین درست ہوگا تب سمجھ میں آئے گا علم کسے کہتے ہیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. آج تو جو آدمی جو سیکھے وہ علم, جو سیکھ لے وہی علم. نہیں, علم صرف وہ ہے, علم صرف اس کو کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے یہاں سے یقینی کامیابی کے لیے لے کر آئے ہیں, اس کو علم کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس علم کا خلاصہ قبر کے تین سوال ہیں, من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل. رب کو جاننا, رب کو جاننا, اس کے احکامات کو جاننا, اس کے احکامات لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. آپ کو جاننا یعنی آپ کے طریقوں پر چلنا, بس ان تین چیزوں کا نام علم ہے, باقی سارا کا سارا جہل ہے. مجھے ملا ایک آدمی ابھی امریکہ کے سفر میں, کہنے لگا کہ میں نے کہا یہاں کیا کر رہے, کہ میں تجارت کے میں یہاں ڈاکٹری کے لیے آیا ہوا ہوں, ڈاکٹری سیکھ رہا ہوں. پھر باتوں میں کہنے لگا کہ میرا تو جنت کا راستہ آسان ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ کیسے, مجھے بھی بتلا دے. کہنے لگا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور جو علم حاصل کرے گا اس کو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. امت کو علم میں اور جہالت میں کوئی تمیز نہیں رہی, علم اور جہالت میں کوئی تمیز نہیں. جہاں آنکھ بند ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم شروع ہو جاتا ہے. ساری جہالت یہاں ختم ہو جائے گی. علم یہاں سے شروع ہوگا قبر کے تین سوالات سے, اور قبر کے اندر بھی جو سوالات ہیں وہ سوالات صرف علم کے بارے میں ہیں, جہل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, صرف علم کے بارے میں سوال ہے. تین سوال علم کے بارے میں ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, ما تقول فی ھذا الرجل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ تین سوال ہیں قبر کے. یہاں قبر میں زبان, یہاں قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی. جو یاد کر کے گیا, سیکھ کر گیا, سن کر گیا, سکھلا کر گیا, سنا کر گیا, یوں کہیں کہ قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی, قبر میں زبان یقین پر چلے گی. قبر میں زبان کہاں پر چلے گی, کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی. کہ جو اس علم سے کامیابی کا یقین لے گیا ہے وہ قبر میں کہے گا صاف کہ ہاں میرا پالنے والا اللہ ہے. کہ پلہ کسے یقین لے کر آئے ہو, اور کامیابی کا کس علم سے یقین لے کر آئے ہو, اور کس طریقے پر کامیابی لے کر آئے ہو, کس طریقے پر چل کر کامیاب ہونے کا یقین لے کر آئے ہو. کہ ان تین سوالوں پر صحیح جواب یقین والا دے سکا. شک والا بھی یہ کہے گا کہ لا ادری, کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیز بزرگوں, ہمیں دعوت کی محنت سے اس یقین کو سیکھنا ہے تاکہ اعمال کے اندر قوت آوے اور عملوں پر استقامت ہو اور اعمال اندر کا تقاضا بنے, اللہ کے امر پر جان دینے والا بن جاوے. یہ اللہ کے امر کا تقاضا ہے کہ اللہ کے امر پر جان دینے والا بن جاوے. ورنہ اگر اعمال ہیں, اب عمل والوں کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں, عمل والے کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں. جس نے یقین سیکھا ہوگا وہ عمل کو لے کر اسباب کا مقابلہ کر سکے گا. ورنہ میرے دوست بزرگوں, ہماری زندگی میں دین ناقص ہوگا, ناقص دین. کہ اتنا دین اپنی زندگی میں لاؤ جس سے دنیا کا نقصان نہ ہو, کیونکہ عمل سیکھا یقین نہیں سیکھا. اس لیے یہ دین دنیا میں دین پر جب یہ چلے گا, اتنے دین پر چلے گا جتنے دین سے اس کی دنیا کا نقصان نہ ہو. نماز پڑھتا ہوں, کاروبار سودی ہے, نماز پڑھتا ہے پابندی سے, کاروبار کے حرام ہے, نماز پڑھتا ہے پابندی سے لیکن رشوت لیتا ہے. میرے دوستو, چند اعمال کے کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. چند عملوں کے کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام سر سے لے کر پیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنے کا نام ہے. سر سے لے کر پیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنے کا نام اسلام ہے. اسلام کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے. اگر اپنی مرضی کے مطابق یا ملکی حالات کے مطابق, کہ اب ملکی حالات یہ ہیں یہ اسلام, اب ملکی حالات یہ ہیں یہ اسلام, امریکہ جاؤ تو یہ اسلام, یورپ جاؤ تو یہ اسلام, عرب جاؤ تو عرب کا اسلام, پاکستان میں آؤ تو پاکستان کا اسلام, عجیب سرمایہ وہی لیے پھر رہا ہے, وہی دو ہاتھ, وہی دو پیر, وہی شرمگاہ, وہی آنکھ, وہی کان, وہی ناک, وہی دماغ, وہی زبان, لیکن ابھی اسی سفر میں امریکہ میں ملے ایک صاحب کہ کیا ہم دین پر یہاں بھی اس طرح چلیں گے جس طرح پاکستان میں چلتے تھے. یہیں کے ایک صاحب ملے. میں نے کہا کیوں, کچھ آزاد وہاں رہ گئے ہیں, کچھ آزاد وہاں چھوڑا ہے تو نہیں سمجھے. میں نے کہا ہاتھ پیر سلامت ہیں, ساتھ ہیں؟ کہ جی ہاں. میرے دوستو بزرگو, خدا کی قسم, ناکامی کا راستہ ہے کہ آدمی اپنے اندر دین کو حالات کے اعتبار سے ترتیب دے لے. نہیں, عمل کا مقابلہ اسباب سے پڑے گا. جب تک عمل کا اسباب سے مقابلہ نہیں پڑے گا, پورا دین زندگی میں آ نہیں سکتا. جب تک عمل کا مقابلہ اسباب سے نہ پڑے, پورا دین زندگی میں آ نہیں سکتا. یہ دین پر چلا, جب تجارت کا حرام سامنے آیا تو یہاں ہمت ٹوٹ گئی کہ نہیں, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج بھی کروں گا, زکات بھی دوں گا, سارے کام کروں گا, لیکن تجارت میری یہ رہنے دو. کہ نہیں, اس کی تجارت نے اس کی عبادات کی جان نکالی ہوئی ہے. میرے دوستو بزرگو عزیزو, استعینوا بالصبر والصلاة. یہ کس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے, پہلے ان سے رکنے کے ذریعے اپنی نماز کو اس قابل بنا لو کہ اس نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر سکو. صبر کا معنی یہ نہیں کہ کوئی ہمیں مارتا رہے, ہم برداشت کرتے رہیں. نہیں, کبھی کامیابی نہ ہوگی. میرے دوستو اور بزرگو, صبر پر مدد تقوی کے ساتھ آتی ہے. اگر تقوی نہیں ہے, صبر پر مدد نہ آوے گی. اگر چور پولیس والوں کے مارنے پر صبر کر رہا ہے, پولیس والوں پر عذاب نہ آوے گا, کیونکہ چور میں تقوی نہیں ہے. آج امت صبر کر رہی ہے, ہاں, کہ مسلمان مارا جا رہا, مسلمان کٹ رہا, مسلمان پس رہا, کہ یہ روئے اور ہم اللہ سے عذاب مانگے کہ نہیں آئے گا عذاب. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ. کہ اللہ رب العزت حق کو, اللہ رب العزت باطل کو دے مارتے ہیں جب اہل حق اپنا کام پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت باطل کو باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے, یہ تو اس کی جنت ہے. ہاں, باطل کو پکڑتے ہیں حق کی وجہ سے. بما صبروا, تو صبر اور تقوی تھا ان میں. قرآن میں صبر تقوی ساتھ ساتھ آئے گا. ہماری زندگی میں صبر ہے, تقوی نہیں ہے. اور تقوی ہو صبر نہ ہو, تب بھی کامیابی نہ ہوگی. کہ اللہ رب العزت ظالم کو پکڑیں گے ہمارے صبر پر, بشرط یہ کہ ہم میں تقوی ہو. تو تقوی نہیں ہے, صرف صبر ہے. تو بغیر تقوی کے صبر کرنے والا چور کی طرح ہے. بغیر تقوی کے صبر کرنے والا چور کی طرح ہے. کہ یہ بغیر تقوی کے صبر کر رہا ہے, کہ کرے یہ صبر. اس کے صبر پر اللہ رب العزت ظالم کو نہیں پکڑیں گے, کیونکہ یہ صبر کرنے والا تقوی نہ ہونے کی وجہ سے خود ظالم ہے. وما ظلمناہم ولیکن کانوا ہم الظالمین. کہ یہ تو ظلم خود اپنے آپ پہ کر رہے تھے. تو امت بیچاری یہاں پھنسی ہوئی ہے. کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست مدد حاصل کی جاوے نماز کے ذریعے. لیکن نماز سے تو جب مدد ملے جب صبر ہو, صبر ہے نہیں تو نماز سے کیسے مدد لے گا. صبر نماز سے پہلے لائے ہیں قرآن میں, استعینوا بالصبر والصلاۃ. یوں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے عوامل سے مدد لو, اب اس نے نماز پڑھ کے مانگے گا, اب یہ نماز پڑھ کے مانگے گا تو اس وقت تک اس کی دعا قبول نہ ہوگی جب تک اس کی زندگی میں صبر نہیں ہوگا. انا لک الاجابہ, کہ کھانا تیرا جو ہے حرام, پہننا تیرا حرام, تیری دعا قبول ہو کہاں سے؟ انا لک الاجابہ, ورنہ یہ بات تو یقینی تھی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. لیکن کون سی نماز؟ کہ قرآن کی نماز, میری نماز نہیں, اور نبی کی نماز, صلو کما رایتمونی اصلی. نبی اپنی والی نماز کے داعی ہیں, نبی اپنی والی نماز کے داعی ہیں. ہاں, صلو کما رایتمونی اصلی, کہ نماز ایسے پڑھو جس نماز میں پڑھ رہا ہوں, کہ یہ نماز اس نماز کے بننے میں سب سے زیادہ دخل اس کے صبر کو ہے. یہ کہے کہ ایک لقمہ ہی تو کھایا ہے حرام کا, کیا ہوا؟ کہ نہیں, یہ ایک لقمہ حرام کا تو نے کھایا ہے, یہ لقمہ نہیں ہے سمندر ہے, یہ لقمہ نہیں ہے یہ سمندر ہے, اور خیالات اس کے موتی ہیں. خیالات کیا ہیں؟ خیالات اس کے موتی ہیں, کہ جیسا پانی ویسے موتی, جیسا پانی ہے ویسے موتی ہیں, کہ اس کے گندے خیالات, اس کے گندے ارادے, اس کے گندے جذبات, یہ سارے کے سارے اس پر ہیں, کہ اندر دوڑنے والا خون ناپاک ہے. کہ صفات تو آئیں گی پاک خون سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سفر میں ایک آدمی نے صاحب الحلال کہہ کے پکارا, یا صاحب الحلال, اے حلال مال کھانے والے. حلال مال کھانے والے, کہ مجھے تیرے اندر ایسی صفات نظر آ رہی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں تاکہ یہ صفات میرے اندر آ جائیں. کیوں نہ ہو صفات والے؟ کہ ایک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے کھلا دیا لا کر, جو کہانت کی آمدنی سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پوچھتے تھے کھانا کہاں سے لایا, اس دن پوچھنا یاد نہ رہا, اور بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کھا لیا. خادم نے بتایا کہ یہ فلاں مال میں سے میں نے آپ کو کھلایا ہے, جو میں نے کہانت سے کمایا تھا, گلے میں حلق میں انگلی ڈالی اور قے کرنی چاہیے قے نہ ہوئی, بہت کوشش کی کسی طرح لقمہ باہر آ جاوے, پھر بھی باہر نہ آیا. لوگوں نے کہا کہ معدے کے اندر سے ایک لقمے کا باہر آنا آسان نہیں ہے, آپ پانی پیئیں. بڑے پیالے میں پانی منگایا, پانی پیا, پانی پینے کے بعد پھر قے گی, بڑی مشکل سے لقمہ باہر آیا. لوگوں نے دیکھ کے کہا, اس لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی کوشش کی. یہ فرمایا, اگر یہ میری جان لے کر بھی لقمہ باہر نکلتا تو میں اس لقمے کو اپنے اندر سے نکالتا. میرے دوستوں, بزرگوں, ہمارے اعمال کو ہماری کمائیوں نے برباد کیا ہوا ہے, برباد. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار الاسباب تجارت کرنی ہے, کرو جس طرح چاہو. خدا کی قسم, جو ان بنیادوں پر چلیں گے کہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے تجارت کر رہا ہوں, اس کی تجارت میں حرام آ جائے گا. جو اس بنیاد پہ چلیں گے کہ حکومت اسباب ہیں, حکومت کروں, اس کی حکومتوں میں حرام اسباب آویں گے. جو اس بنیاد پر کارخانے لگا لے گا کہ دنیا دار اسباب ہے, اس کی صنعتوں میں حرام اسباب آویں گے. ہاں, جو اس بنیاد پر اسباب اختیار کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے اسباب پر معمور ہوں, مختار نہیں ہوں, میں اسباب پر اللہ کی طرف سے معمور ہوں, اور معمور کس طرح ہوں؟ کہ اس سبب میں اللہ کے امر کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہوں, اور امت سے, حرام سے اور سوال سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت اس بنیاد پر اس کے اسباب میں سہولتیں پیدا فرما کر اس تاجر کو شہداء کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے کہ لو ایک تاجر ابو بکر، ہاں ایک تاجر ابو بکر ہیں کہ چلے چادر ڈال کر کہاں تجارت کے لیے، ایک تجارت کی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہاں تجارت کرو اللہ کے وعدوں پر، تجارت اپنے اسباب پر نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تجارت کس طرح کی؟ یوں فرمایا کہ جاؤ ایک درہم لے کر آؤ گھر سے، فاطمہ سے کو ایک درہم دے دیں. سائل آ گیا ہے، کہلوایا کہ نہیں وہ چھ درہم تو آپ نے آٹے کے، آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. قاصد نے آگے کہا کہ وہ آٹے کے لیے رکھے ہیں، کہ نہیں اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو چھ کے چھ لے آؤ. چھ کے چھ درہم منگوائے، سائل کو دے دیے. میرے دوستو، تاجر کے پاس گاہک کو اللہ ہی لاتے ہیں، ہم اپنی ترکیبوں سے کما رہے ہیں، جس میں حکموں کو توڑ رہے ہیں. اگر وعدوں پر چلیں تو اللہ رب العزت، اللہ رب العزت گاہک کو بھی لاویں گے اور اللہ رب العزت ظاہر کے خلاف بھی لاویں گے، اسباب میں بھی دیں گے اور اسباب کے خلاف بھی دیں گے، اسباب کے بغیر بھی دیں گے. یہ چھ درہم گئے، اتنے میں ایک آدمی اونٹ لے کر آیا. پوچھا یہ اونٹ بیچو گے؟ کہ جی ہاں. کتنے کا؟ کہ 140 درہم. کہ اچھا اونٹ ہم نے خرید لیا، یہاں باندھ دو. قیمت ٹھہر کے دیں گے، قیمت ٹھہر کر دیں گے. یہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. یہ تجارت کر رہے ہیں لیکن تجارت اسباب کے یقین پر نہیں، وعدوں کے یقین پر کر رہے ہیں.
اور ہر جمعرات جمعہ کے بیان حاصل کرنے کے لیے بلال مسجد کے نزدیک محمدی کیسٹس ہاؤس کے اسٹال پر تشریف لائیں.